السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کے سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
سعودی عرب پر یمن سے حوثی باغیوں کا تیسرا میزائل حملہ، پاکستان کی طرف سے شدید مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک بھر میں انسانی سمگلنگ کے 7,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے. وزیر داخلہ کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی.
پنجاب میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ. فرسودہ معاشرتی روایات کے باعث جامع قوانین خاطر خواہ نتائج کے حامل نہیں ہو رہے. سرگرم کارکن کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا سے یہ خبر. میانمار اور بنگلہ دیش روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی کے معاملات طے کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن پناہ گزینوں کی واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے. اور میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی نمائندہ نے کہا ہے کہ حکومت میانمار انہیں اپنے ملک کے دورے کی اجازت نہیں دے رہی، جو وہاں کی صورتحال جاننے کے لیے کیا جانا تھا. اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ ٹیکس اصلاحات پر مشتمل بل منظور کر لیا ہے، جس کے بعد اسے دستخط کے لیے صدر کو بھیج دیا جائے گا. امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس جمعرات کو طلب کیا گیا ہے. اور برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کیا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے صدر کے حالیہ فیصلے سے متعلق گفتگو کی. ایران نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے جوہری معاہدے کو ختم نہیں کروا سکتی. اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 25.8 کروڑ افراد اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر میزائل حملے کی مذمت کی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان نے یمن سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر کیے جانے والے میزائل حملے کی مذمت کی ہے. یہ میزائل یمن سے حوثی باغیوں نے منگل کو داغا تھا، جسے سعودی فورسز نے مار گرایا تھا. پاکستان کی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ 2 ماہ سے بھی کم وقت میں یمن سے سعودی عرب پر میزائل فائر کیے جانے کا یہ تیسرا واقعہ ہے، جس کی پاکستان سخت مذمت کرتا ہے. بیان میں کہا گیا کہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر میزائل حملے اور معصوم شہریوں کو نشان بنانے کے واقعات میں اضافہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان یمن میں جاری تنازع کے فوری سیاسی حل پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ علاقائی امن و استحکام کا واحد حل اسی ہی سے ممکن ہے. بیان میں پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا گیا کہ سعودی عرب کی سالمیت یا حرمین کو اگر کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان سعودی حکومت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. پاکستان کے سابق سفیر عزیز احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ کشیدگی باعث تشویش ہے، اور ان کے بقول اس کے لیے مسلم ممالک کو مل کر کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا.
میرا خیال ہے اس سلسلے میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ OIC والنا ایک پیس میکنگ مشن بنائے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اچھا نہیں لگتا. ساتھ یہ کہ وہ ایکیوزیشن ہے کہ ہوتی اس کی بیکنگ ایران کر رہا ہے، تو اس کا ایک وہ اور بھی کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے. بہتر یہی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور اس قسم کی چیزیں نہ کریں. میزائل اٹیک بالکل غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ اگر OIC ایک پیس مشن بنا لے اور ادھر جا کے کوشش کرے کہ کسی طرح سیز فائر ہو سکے اور پھر یہ جھگڑے کا فیصلہ ہو سکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہی ہے کہ ارجنٹ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ انٹرنل چیز چل رہی ہے، اس کو کسی طرح ختم کیا جا سکے.
سعودی حکومت کے مطابق منگل کو کیے جانے والے حملے کا ہدف دارالحکومت ریاض میں واقع ایک شاہی محل تھا، لیکن سعودی عرب کے دفاعی نظام نے میزائل کو ہدف کو نشانہ بنانے سے قبل ہی دارالحکومت ریاض کے جنوب میں مار گرایا۔ سعودی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس میزائل حملے میں کسی طرح کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس سے قبل 4 دسمبر کو حوثی باغیوں نے ایک میزائل حملے میں ریاض کے الخالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس حملے کے بارے میں بھی سعودی حکام کا کہنا تھا کہ داغے گئے میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی مار گرایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کہہ چکی ہیں کہ یمن سے ریاض کی جانب داغے گئے میزائل ایران کی طرف سے حوثی باغیوں کو فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے بقول اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک سکھ شہری کو مذہب تبدیل کرنے کی مبینہ دعوت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیاق نے دی ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو سرکاری افسر کی طرف سے مذہب تبدیل کرنے کی مبینہ دعوت سے متعلق خبروں پر انسانی حقوق کی ایک بڑی تنظیم کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی خبروں کی اگرچہ تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ باعث تشویش ہیں۔
کیونکہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق فریڈم آف ریلیجن جو ہے اور فریڈم آف چوائس وہ ہر ایک کا حق ہے، لہذا یہ تشویشناک بات ہے اگر ایسی بات ہے۔ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں ملی۔ میں اپنے ایکٹیوسٹ جو وہاں انچارج ہیں ان سے بات کر کے اور پھر کوئی اس پہ لائے عمل اختیار کریں گے۔
واضح رہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو سے ایسی خبر سامنے آئی تھی کہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے مقامی تاجروں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران ضلع اسسٹنٹ کمشنر نے مبینہ طور پر ایک سکھ کو اسلام قبول کرنے کا کہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق مقامی سکھ برادری کی شکایت پر بعد ازاں ضلع انتظامیہ نے نہ صرف اس افسر کو تبدیل کر دیا تھا بلکہ بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لیا گیا، لیکن پاکستانی ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبر کے بعد بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اٹھایا جائے گا۔ ایچ آر سی پی کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ ایسی خبروں سے پاکستان کا تشخص متاثر ہوتا ہے،
بدنامی کا سبب بھی ہے اور پاکستان میں عدم استحکام کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس سے پاکستان میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے، لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، سوسائٹی ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے ایک متحرک قانون ساز شوکت یوسف زئی نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔
مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کوئی ایشو ہوا ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو اس کو ہم بالکل پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اور یہ ایک حساس ایشو ہے۔ اسلام میں ہمیشہ بیان روی کا درس دیا ہے، اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں، یا کوئی ایسا وہ ہے تو اس پہ ہم سخت ایکشن بھی ہوگا۔
پاکستانی حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں بسنے والے تمام افراد کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور حکومت اس ضمن میں اپنی ذمہ داری نبھائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میانمار اور بنگلہ دیش روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی کے معاملات طے کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن پناہ گزینوں کی واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان منگل کے روز بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں 4 گھنٹوں تک چارے رہنے والی میٹنگ میں ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا معاہدہ ہوا، جس کے ارکان کی تعداد 30 تک ہو سکتی ہے۔ اس سال اگست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کی فوج کی کارروائیوں کے بعد سے اپنی جانیں بچانے کے لیے 630,000 سے زیادہ افراد سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش داخل ہو چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے مہینے طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت پناہ گزینوں کی اپنے ملک واپسی کا سلسلہ 21 جنوری سے شروع ہونا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے مہینے طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت 21 جنوری کو شروع ہونے والے معاہدے میں، لیکن بنگلہ دیش نے وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے جن نے منگل کے اجلاس میں شرکت کی تھی کہا ہے کہ اس عمل میں چند ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی نمائندہ نے کہا ہے کہ حکومت میانمار انہیں اپنے ملک کے دورے کی اجازت نہیں دے رہی، جو وہاں کی صورتحال جاننے کے لیے کیا جانا تھا۔ یانگ ہی لی نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا، جبکہ اسی روز میانمار کی فوج نے شمال مغربی راخائن ریاست میں ایک بہت بڑی قبر سے 10 لاشوں کے دریافت کا انکشاف کیا۔ یہ قبر گاؤں ان دن میں پیر کے روز پائی گئی۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش نے ان روہنگیا مسلمانوں کی وطن واپسی کی نگرانی کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم نے آپ کو بتائی۔ آپ مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز سفارتکاروں نے بنگلہ دیش کے سرحدی علاقے کاکس بازار میں پناہ لینے والے 6 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کی رضاکارانہ واپسی سے متعلق اس معاہدے کو آخری شکل دینے کے لیے ملاقات کی، جس پر گزشتہ ماہ دستخط ہوئے تھے۔ میانمار گھر واپسی کا فیصلہ کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا وعدہ کر چکا ہے۔ انسانی حقوق کی نگرانی سے متعلق ادارے ہیومن رائٹس واچ نے میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر یہ کہتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کی شمولیت کا فقدان ہے اور محفوظ اور رضاکارانہ واپسیوں کے لیے طے کیا جانے والا نظام الاوقات غیر حقیقی ہے۔ اسی دوران بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے ایچ محمود علی نے کہا ہے کہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ظاہر ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ، اب ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم ہو چکا ہے، اب ہم اپنے کام کا اگلا مرحلہ شروع کریں گے، دونوں ملک اب مل کر کام کر رہے ہیں، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے ایچ محمود علی کے۔ ورکنگ گروپ واپسی کے عمل کی رہنمائی کے طریقوں کی تشکیل شروع کرے گا، جس کا آغاز امکانی طور پر فروری میں ہوگا۔ میانمار کی فوج پر روہنگیا دیہاتوں کو پولیس چوکیوں پر حملے کے رد عمل میں نظر آتش کرنے کی ایک مہم شروع کرنے کا الزام عائد کیا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز پر ظلم و ستم کے ارتکاب کا الزام عائد کیا جا چکا ہے، جن میں وقتاً فوقتاً فائرنگ، ریپس اور گھروں اور پورے کے پورے دیہاتوں کو جلانا شامل ہے۔ میانمار وسیع پیمانے پر ریپس اور ہلاکتوں کی خبروں کو مبالغہ آرائی قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر چکا ہے، اور فوج خود کو کسی بھی زیادتی سے مبرہ کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے ان مبینہ اقدامات کو واضح طور پر نسلی تطہیر قرار دیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ ٹیکس اصلاحات پر مشتمل بل منظور کر لیا ہے، جس کے بعد اسے دستخطوں کے لیے صدر کو بھیجا جائے گا۔ یہ بل ٹرمپ حکومت کی قانون سازی کے ضمن میں پہلی بڑی کامیابی ہے۔ کانگریس میں وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ۔ بہجت چلانی کی زبانی۔
یہ امریکہ کو اپنے مقام پر واپس لانے کی قانون سازی ہے۔
The whole world is watching what we're doing here today. Countries around the globe are getting the message loud and clear that America is committed to leading in the 21st century.
ریپبلکن سینیٹر جان تھون کہتے ہیں کہ تمام دنیا کی نظریں ہم پر ہیں کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ملکوں کو واضح طور پر یہ پیغام مل رہا ہے کہ امریکہ 21ویں صدی میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ اس طرح ریپبلکنز اور صدر ٹرمپ اس ٹیکس مسودہ قانون کی وضاحت کر رہے ہیں، جس کا وعدہ 10 ماہ سے زائد عرصہ پہلے کیا گیا تھا اور جو صدر کا پہلے سال کی صدارت کے دوران ایک بڑے ایجنڈے کا حصہ تھا۔
will be a big, big cut. At the same time, we will provide massive tax relief for the middle class.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم متوسط طبقے کے لیے بھرپور انداز میں ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں۔ ہمیں امریکی کمپنیوں اور اپنے ورکروں کے لیے بہتر ماحول تشکیل کرنا چاہیے۔ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ کاروباری شعبے کو ٹیکس کٹوتیوں سے فائدہ ہوگا اور امریکہ میں ترقی میں اضافہ ہوگا۔
If you're an American like those of us here that are tired of seeing jobs shipped overseas because America had the highest
ایوان نمائندگان میں اکثریت ویب سٹیو اسکالس کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ہی جیسے امریکی ہیں جنہیں امریکہ کے روزگار کے مواقع دوسرے ملکوں میں منتقل ہونے پر پریشانی ہے اور جس کی وجہ کاروبار پر ٹیکس کی انتہائی شرح کا لاگو ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مقابلے بازی کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے لیے ایک تاریخی دن ہے جب آپ روزگار کے انہی مواقع کو واپس امریکہ منتقل ہوتا دیکھیں گے۔ لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق اس مسودہ قانون کے اقتصادی نتائج پر بحث جاری ہے۔
There are no guarantees, there's no ties, there's no requirements set in a tax bill that tells these companies that the money has to be used to pay their employees more.
اینڈریو پولوس نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں۔ ٹیکس کے مسودہ قانون میں کچھ ایسی شرائط ششکے نہیں جو ان کمپنیوں کے لیے وضاحت کریں کہ وہ رقم کو اپنے ملازمین کو زیادہ ادائیگی کرتے ہوئے استعمال میں لائیں، زیادہ عملہ بھرتی کریں اور اپنے عملے کو زیادہ سہولتیں فراہم کریں، یا پھر ریسرچ اور ترقی یا ساز و سامان کے لیے زیادہ رقم مختص کی جائے جس سے معیشت کے اضافے میں مؤثر انداز میں مدد ہو سکے۔ ٹیکس مسودے کو حتمی شکل میں جاری کرنے سے پہلے رائے عامہ کے ایک جائزے میں تقریباً نصف امریکیوں نے کہا تھا کہ وہ اس مسودہ قانون کو مسترد کرتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں قانون ساز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس وقت حل ہو جائے گا جب امریکی عوام اپنی تنخواہوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتا دیکھیں گے۔
I think when people figure out just how good this tax bill is, they're going to be supportive of us going forward.
ریپبلکن گریگ والڈن کہتے ہیں، میرا خیال ہے جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ٹیکس مسودہ قانون کتنا اچھا ہے تو پھر وہ ہماری حمایت کریں گے۔ یہ متوسط امریکی طبقے کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن پارٹی بنیادوں سے بالا تر ٹیکس پالیسی سینٹر کے اعداد و شمار سے ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے جس میں متوسط طبقے کے 8.60 کروڑ خاندانوں کے لیے ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ بات ڈیموکریٹس کے لیے پریشان کن ہے جنہوں نے اس مسودہ قانون کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔
Republicans will rue the day they pass this bill and the American people will never let them forget it.
ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں کہ ریپبلکنز اس قانون کی منظوری پر پچھتائیں گے اور امریکی عوام انہیں کبھی یہ بات بھولنے نہیں دیں گے۔ جس مسودہ قانون کی حمایت روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاوضوں میں اضافے کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس سے ان دونوں کے لیے زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ باقی دنیا اس کے فوائد اور اثرات ضرور دیکھے گی۔
It's a job killer that will help big corporations move jobs.
ڈیموکریٹ شیری بوسٹوس کا کہنا ہے کہ اس سے روزگار کے مواقع ختم ہو جائیں گے، اس سے بڑے کاروباری اداروں کو مدد ملے گی کہ وہ بیرون ملک ملازمتوں کو منتقل کریں، اس سے چین، میکسیکو اور ملائیشیا میں روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ لیکن اس وقت ریپبلکنز اس مشکل فتح پر نازاں ہیں۔
This is one of the most important pieces of legislation that Congress has passed in decades.
ایوان نمائندگان میں اسپیکر پال رائن کہتے ہیں کہ یہ اہم قانون سازی میں سے ایک ہے جسے کانگریس نے عشروں کے بعد امریکی ورکروں کی مدد کے لیے منظور کیا، جس سے امریکی معیشت میں اضافے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ انہیں یہ بھی امید ہے کہ اس تبدیلی سے انہیں درمیانی مدت کے مشکل انتخابات میں آگے بڑھنے میں مدد مل سکے گی۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ اور کینیڈا آئندہ ماہ 16 ممالک کے ایک سربراہ اجلاس کی مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے، جس کا مقصد شمالی کوریا کی جانب سے اس کے جوہری پروگرام کے سبب بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف یکجہتی کا اظہار ہے۔ یہ اجلاس کینیڈا میں منعقد ہوگا۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور ان کی کینیڈین ہم منصب کرسٹیلیا فری لینڈ نے 16 جنوری کو ہونے والے سربراہ اجلاس کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں نے آٹوا میں ملاقات کی اور متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔
To send North Korea a unified message from the international community that we will not accept you as a nuclear nation.
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہہ رہی ہیں کہ اجلاس کا مقصد شمالی کوریا کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے یہ پیغام بھیجوانا ہے کہ ہم آپ کو جوہری طاقت سے لیس قوم تسلیم نہیں کریں گے، جوہری اسلحے والی قوم تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم سب اس پالیسی پر اور اس ایک مقصد پر کاربند ہیں کہ کوریائی جزیرہ مکمل طور پر قابل توثیق انداز میں جوہری اسلحے سے پاک ہو۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ماہ اس وقت کشیدگی میں اضافہ کر دیا تھا جب اس نے ایک ایسے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا جو ممکنہ طور پر امریکہ کی مشرقی ریاستوں تک مار کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آئندہ ماہ وینکوور میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا، ترکی، نیوزی لینڈ، فلپائنز، تھائی لینڈ، فرانس، ایتھوپیا، یونان، کولمبیا، بیلجیم، جنوبی افریقہ، نیدرلینڈ، لیگزمبرگ اور امریکہ شامل ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ہونے والے اس سائبر حملے کا ذمہ دار شمالی کوریا کو پایا گیا ہے جس نے برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور جاپان میں کئی اداروں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ سائبر ماہرین متفق ہیں کہ شمالی کوریا نے دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں سے تقریباً 230,000 کمپیوٹروں سے ڈیٹا چرانے کے لیے وانک رائے نامی وائرس استعمال کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتسکا ہوک کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد حسن۔
وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز ان نجی کمپنیوں کو سراہا جنہوں نے گزشتہ سال کے سائبر حملے کے ذمہ دار کے تعین میں اور عالمی سطح پر سائبر اسپیس کو نقصان پہنچانے سے بچانے میں معاونت فراہم کی۔ تھامس باسر ہوم لینڈ سیکورٹی ایڈوائزر ہیں۔
وی اپلاڈ آور کارپوریٹ پارٹنرز مائیکروسافٹ اینڈ فیس بک اسپیشلی فار ایکٹنگ آن دیئر اون انیشیٹو لاسٹ ویک۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کارپوریٹ پارٹنرز بالخصوص مائیکروسافٹ اور فیس بک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے امریکی حکومت کی جانب سے کسی ہدایت یا مربوط کوششوں کی درخواست کے بغیر از خود گزشتہ ہفتے اقدامات کیے کہ جس سے شمالی کوریا کے ہیکروں کی سرگرمیوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ امریکہ کی داخلی سلامتی کے محکمے ہوم لینڈ سیکیورٹی میں سائبر امور کی ماہر جینٹ مینفرا نے کہا ہے کہ ہمیں مئی کے اوائل میں ہی مسئلے کا پتہ چل گیا تھا۔
We first learned that something unusual was happening from our partners in the Asia Pacific region.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ابتدان یہ معلوم ہوا تھا کہ ایشیا پیسیفک میں ہمارے شراکت داروں کو عالمی سطح کے کسی وائرس کے سبب غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ ہمیں یورپ میں ہمارے اتحادیوں سے بھی ایسی معلومات پہنچی تھیں۔ کچھ دن گزرے تو برطانیہ میں قومی صحت کا شعبہ متاثر ہوا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں کسی گمبھیر مسئلے کا سامنا ہے، اس پر ہم نے ملکی سطح پر شراکت دار صنعت کو متحرک کر دیا۔ امریکہ اور دیگر ملکوں میں سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے تعین کیا ہے کہ شمالی کوریا میں ہیکروں کے گروپ جو حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں سائبر حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ ان بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرے گا جن کا مقصد سسٹم ہیک کرنے کی کوششوں کو مشکل اور مہنگا بنانا ہے۔ پیانگ یانگ پر وانا کرائی نامی وائرس استعمال کرنے کا الزام ہے جس میں امریکہ میں قائم سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ، اسپینش ٹیلی کام فرم ٹیلی فونیکا اور برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس کے ڈیٹا کو لاک کرنے کے بعد ان لاک کرنے کے لیے تاوان طلب کیا گیا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سول میں وائس آف امریکہ کے نمائندے برائن پیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے شمالی کوریا کے کم یونگ ان کی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی اس حکمت عملی کے نفاذ کا جائزہ لیا ہے جس میں شمالی کوریا کی فوج کے مستند خطرے اور اس کے خلاف پابندیوں میں اضافے پر زور دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ سال شمالی کوریا کے جوہری خطرے کے خاتمے کو قومی سلامتی کی اپنی ایک اولین ترجیح بنا چکے ہیں۔ یونسی یونیورسٹی میں شمالی کوریا کے امور کے ایک تجزیہ کار جان ڈلری کہتے ہیں
اینڈ ہی از ریزڈ آل کائنڈز آف ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ نارتھ کوریا اینڈ اف ہی ڈزنٹ ڈو دوز تھنگز دین اٹ
شمالی کوریا کے بارے میں وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس بارے میں انہوں نے اپنی تمام توقعات سامنے رکھ دی ہیں، اور اگر وہ ان تمام توقعات کو پورا نہیں کرتے تو اس سے ان کی ذات پر حرف آئے گا اور ان کے تاثر کو نقصان پہنچے گا۔ یہ الفاظ تھے یونسی یونیورسٹی میں شمالی کوریا کے امور کے ایک تجزیہ کار جان ڈلری کے۔ اپریل میں صدر ٹرمپ نے اسی دن جب انہوں نے چینی صدر زی جن پنگ کے ساتھ فلوریڈا میں مارالاگو کی اپنی تفریح میں کھانا کھایا، شام پر عام شہریوں کے خلاف مبینہ طور پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کی بنا پر یک طرفہ طور پر میزائل کے ایک حملے کا حکم دیا۔ صدر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے فوجی طاقت کے استعمال نے زی کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر چین نے شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا تو امریکہ ایسا کرے گا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ امریکی وابستگی کی اثر نو تصدیق کے لیے علاقے میں آئے، جبکہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک مہم کے دوران دی جانے والی ان دھمکیوں کی اہمیت میں کمی کی کہ جب تک جنوبی کوریا اور جاپان دفاع کے شعبے میں اپنے حصے کی ادائیگی میں اضافہ نہیں کرتے وہ اپنے فوجی وہاں سے واپس بلا لیں گے۔ ٹرمپ کو جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے کی شکل میں شمالی کوریا کے لیے اپنی سخت پالیسی کا ایک سخت حامی مل گیا۔ تاہم جنوبی کوریا نے قدامت پسند صدر پارک گیون ہے کے مواخذے کے بعد آزاد خیال مور جائے ان کو منتخب کیا جو سخت مزاحمت کے حامی ہیں، لیکن جزیرہ نما کوریا پر امریکہ کی جانب سے جارحانہ فوجی طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ سیونگ انسٹیٹیوٹ میں شمالی کوریا کے امور کے ایک ماہر ڈیوڈ سٹراپ کہتے ہیں
President Moon has been quite clear that he believes that war on the Korean Peninsula should never be considered an option unless the North Koreans start it first, of course.
صدر مون اس حوالے سے بہت واضح رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جزیرہ نما کوریا پر جنگ کو اس وقت تک کوئی انتخاب نہ سمجھا جائے جب تک شمالی کوریا اس میں پہل نہیں کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار ڈیوڈ سٹراپ کے۔ اگرچہ فوجی مداخلت کے امریکی حامی شمالی کوریا کے جوہری خطرے کے خاتمے کے لیے حفظ ما تقدم کی جنگ کے حق میں دلیل دے چکے ہیں، تاہم امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے انتباہ کیا ہے کہ ایسی کسی کارروائی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتیں ناقابل یقین پیمانے پر المناک ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن متعدد مواقع پر پیانگ یانگ کے رہنماؤں کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کی حمایت ظاہر کر چکے ہیں، لیکن ٹرمپ اپنے اعلیٰ ترین سفارتکار کی بار بار سرزنش کر چکے ہیں اور ان قیاس آرائیوں میں اضافہ کر چکے ہیں کہ صدر جلد ہی ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کی بجائے صدر ٹرمپ شمالی کوریا کو یہ انتباہ کرتے ہوئے کہ اسے آگ اور غضب کا سامنا ہوگا اور کم یانگ ان کو ایک خود کش مشن کا راکٹ مین کہتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ پیانگ یانگ بین البراعظمی میزائل امریکہ کے پیسیفک کے علاقے گوام کے قریب کے پانیوں میں داغنے کی ایک دھمکی سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاپان کی فضا پر طویل فاصلے پر مار کرنے والے دو میزائل داغ چکا ہے اور ستمبر میں اپنے 6 جوہری تجربات کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے چین اور روس کو ایسی سخت تر بین الاقوامی تعزیرات کی حمایت کرنے پر قائل کر لیا ہے جو شمالی کوریا کے کوئلے اور معدنیات کی نفع بخش برآمدات پر پابندی عائد کرتی ہیں اور اس کی تیل کی ایک تہائی درآمدات کم کرتی ہیں۔ نومبر میں شمالی کوریا نے اب تک کے اپنے طاقتور ترین میزائل کے تجربے کے بعد اعلان کیا کہ وہ بین البراعظمی میزائل تیار کرنے کی عملی صلاحیت کے حصول کے اپنے ہدف تک پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ بہت کم جلد کسی سفارتی پیش رفت کی توقع کرتے ہیں، لیکن اگر شمالی کوریا آنے والے دنوں میں جنوبی کوریا میں منعقد ہونے والے اولمپکس میں شرکت پر رضامند ہو گیا تو اشتعال انگیزیوں میں کوئی وقفہ آ سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ آج ہم گفتگو کریں گے شمالی کوریا کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے پس منظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پالیسیوں اور آئندہ کے امکانات کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسٹر ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شمالی کوریا کی جانب مہاجرائی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ان کا متمح نظر یہ تھا کہ پیانگ یانگ کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور ایسے بین براعظمی بیلسٹک میزائلوں کی تیاری سے روکا جائے جو امریکہ کی سرزمین تک مار کر سکتے ہوں۔ تاہم صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرے کو قومی سلامتی کی ایک اولین ترجیح سے ہٹ کر بظاہر یہ پالیسی اختیار کی کہ شمالی کوریا کی حکومت پر مفلوج کر دینے والی تعزیرات عائد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ فروری کے مہینے میں امریکہ کے نئے وزیر دفاع جم میٹس ٹوکیو اور سول گئے تاکہ علاقے میں زبردست فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کی وابستگی کا اعادہ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس سلسلے میں دفاعی اخراجات پر تنقید کو کم کر کے پیش کیا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ ٹیلرسن اور نائب صدر مائک پینس دونوں نے علاقے کا دورہ کیا اور یہ انتباہ کیا کہ امریکہ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کی سرزمین کو جوہری خطرے کے توڑ کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دے گا۔ تاہم جنوبی کوریا کے نئے صدر مون جائے ان جزیرہ نما کوریا میں فوجی طاقت کے استعمال کی سخت مخالفت کرتے ہیں، گرچہ شمالی کوریا کی کارروائیوں کا توڑ کرنے اور اس کے خلاف تعزیرات کے معاملے میں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے حال ہی میں اپنے سخت موقف سے بظاہر ہٹتے ہوئے شمالی کوریا کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم مسٹر ٹیلرسن کے اس بیان سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی کوشش میں ٹیلرسن اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ بعد میں ٹیلرسن نے اس بات کی وضاحت کی کہ مذاکرات کے میز پر آنے کے لیے شمالی کوریا کو میزائلوں اور نیوکلیئر تجربوں کو روکنا پڑے گا۔ بہرحال اس تمام پس منظر میں اس جانب مستقبل قریب میں کسی سفارتی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن جنوبی کوریا جبکہ موسم سرما کے اولمپکس کی میزبانی کر رہا ہے، علاقے میں تنازع کے امکان کو کم کرنے کا فی الوقت ایک نیا موقع ہاتھ آ سکتا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. خواتین کے بارے میں پنجاب کمیشن کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں تقریباً 12% اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے, اور ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ماضی کے 4 برسوں کی نسبت ایسے واقعات کی تعداد زیادہ رہی. پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں صوبے میں خواتین کے خلاف تشدد کے 7,313 واقعات رپورٹ ہوئے, جبکہ سال 2015 میں یہ تعداد 6,505 اور 2014 میں 5,967 تھی. لیکن رپورٹ میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اصل واقعات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر تشدد میں 12.4%, جبکہ جنسی تشدد کے واقعات میں 17% اضافہ ہوا. حالیہ برسوں میں حقوق نسواں کے تحفظ سے متعلق ملک میں مؤثر قانون سازی ہوئی ہے, جبکہ پنجاب میں اس ضمن میں بنائے جانے والے قوانین کو بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا, لیکن اس کے باوجود خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں. رواں ہفتے ہی پنجاب کے 2 مختلف علاقوں سے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں 2 خواتین کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر ان کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا, جبکہ ایک شوہر نے مبینہ طور پر گھریلو ناچاکی ختم نہ کرنے پر اپنی بیوی کی ناک تیز دھار آلے سے کاٹ دی. خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ صنفی علوم کی سربراہ ڈاکٹر فرزانہ باری کے خیال میں پاکستان میں بنائے گئے قوانین تو بہت اچھے اور جامع ہیں, لیکن معاشرہ مجموعی طور پر فرسودہ ہے, جس کی وجہ سے قوانین کے خاطر خواہ نتائج فی الوقت سامنے نہیں آ رہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
جس سوسائٹی کے اندر آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ سوشل جو آپ کے سٹرکچرز ہیں, جو آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں, جو پدر سری سوچ ہے, جو ایک روایتی سوچ ہے عورت کو ایک اپنی ذاتی ملکیت تصور کرنے کی, وہ تصورات جو ہیں وہ معاشرے میں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ان میں بہت زیادہ تبدیلی اس لیے نہیں آ سکی کہ نہ آپ نے تعلیم کو عام کیا اور نہ ہی وہاں پہ انفارمیشن ہے جو لاس کے حوالے سے وہاں تک آپ نے پہنچائی.
ڈاکٹر فرزانہ باری کے نزدیک ماضی کی نسبت خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کر رہی ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں, اور ان پر تشدد میں اضافہ اس عمل کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے.
خواتین جو ہے وہ اپنے رائٹس چاہتی ہے, تو اس کا ایک رد عمل کے طور پہ اس کا ایک ریئیکشن بھی ہو رہا ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کے جو ظلم ہے عورتوں پہ وہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ آدمیوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ کسی طرح بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا اختیار وہ اس کو نہیں دینا چاہتے. تو اس وجہ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زیادہ حملے ہو رہے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد کی نگرانی بھی کرنی چاہیے, کیونکہ کمزور طرز حکمرانی اور غیر مؤثر فوجداری نظام انصاف کے ہوتے ہوئے قوانین پر تسلی بخش عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں پچھلے 2 برسوں کے دوران انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 7,500 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک بھر میں انسانی اسمگلنگ کے واقعات کے 7,400 سے زائد مقدمات درج کیے گئے, اور ان مقدمات میں مبینہ طور پر ملوث 7,300 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی قانون ساز شازیہ صوبیہ کے سوال کی تحریری جواب میں پیش کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2016 سے لے کر اب تک ملک بھر میں انسانی سمگلنگ کے 7,430 مقدمات درج کیے گئے اور ان میں سے زیادہ تر مقدمات صوبہ پنجاب میں درج کیے گئے، جبکہ باقی کے مقدمات دیگر صوبوں میں درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان مقدمات کے درج ہونے کے بعد ملک بھر سے 7,300 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل انیس جیلانی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مقدمات درج کرنا ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن ان کے بقول حکومت کو یہ بات بھی یقینی بنانی چاہیے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کڑی سزا سے نہ بچ سکیں۔
ایکچولی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو تعداد بتا رہے ہیں یہ ان سارے لوگوں کی بتا رہے ہیں جو ٹریفک کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ تو وکٹمز ہیں ٹریفک کے۔ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ملک سے باہر جائے اور اس کے بعد وہاں سے رپورٹ ہو کے پاکستان واپس آئے تو یہ اس کے خلاف کیس درج کر لیتے ہیں۔ ان کو کیسز درج کرنے چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو ان کو سمگل کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت عملی اقدامات کرے تو انسانی سمگلنگ کے واقعات کی روک تھام ممکن ہے۔
دیکھیں چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ٹریفکنگ کی وہ حالت نہیں ہے جو کئی جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کی ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے یا برما ہے، تو وہ حالات بالکل نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، حکومت اگر پولیٹیکل ویل دکھائے اور تھوڑے سے زیادہ عملی اقدامات کرے تو میرے خیال میں یہ اس کا سدے باب کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ ماہ دو مختلف واقعات میں 19 افراد کی ہلاکت کے بعد انسانی سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ یہ معاملہ میڈیا اور پارلیمان میں بھی زیر بحث رہا۔ احسن اقبال نے اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی ویڈیو سماجی میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر نشر ہونے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان واقعات میں مبینہ طور پر ملوث 17 افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان میں سے 7 کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تربت میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق صوبے پنجاب کے گجرانوالہ ڈویژن کے مختلف اضلاع سے تھا، جو بعض مقامی اور بیرونی ایجنٹوں کی مدد سے ایران کے راستے یورپ جانے کے متمنی تھے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سمگلروں کو پیسے دے کر غیر قانونی طریقے سے یورپ اور دیگر ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے نے منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کیا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے صدر کے حالیہ فیصلے سے متعلق گفتگو کی، جس کے نتیجے میں عرب اور مسلمان ملکوں کی درخواست پر شاز و ناظر منعقد کیے جانے والا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹیلی فون کال کی اطلاع 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ترجمان نے دی، جن کا کہنا تھا کہ دونوں سربراہان نے یروشلم کے بارے میں اپنے مختلف موقف پر بات کی۔ فون کال سے ایک ہی روز قبل میں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 13 دیگر ارکان نے ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس میں ٹرمپ کا اعلان واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی ایلچی ریاض منصور کے مطابق اقوام متحدہ کی 193 ارکان پر مشتمل جنرل اسمبلی جمعرات کو اس قرارداد پر رائے شماری میں حصہ لے گی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
عالمی ادارے میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد رائے شماری کے لیے پیش کی جائے گی، جو کہ وہی قرارداد ہے جسے مصر نے پیر کے روز سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے خبردار کیا ہے،
When the American people see a group of countries whose total contributions to the Palestinian people
جب امریکی عوام اقوام عالم کے ایک ایسے گروپ کو دیکھتے ہیں جن کا فلسطینی عوام کے لیے امداد میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ممالک الزام عائد کرتے ہیں کہ قیام امن کے لیے امریکہ کا عزم ناکافی ہے، تو اس سے امریکی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ گو کہ جنرل اسمبلی میں منظور کی جانے والی قراردادوں پر عمل درآمد رکن ملکوں پر لازمی نہیں، لیکن اس کے باوجود جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی سیاسی اہمیت ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے یروشلم کو اپنا دائم دارالحکومت مانتا رہا ہے، لیکن فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ امن عمل میں امریکہ ایک قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور کا کہنا ہے
While unfortunately the United States of America, instead of being neutral to play an effective role between us
بدقسمتی سے امریکہ ہمارے اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے غیر جانبدار رہنے کی بجائے یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ اسرائیلیوں سے زیادہ اسرائیلی بنے گا اور اسی لیے اب اس نے ہمارے اور اسرائیلیوں کے درمیان ثالث کی حیثیت نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ مکمل طور پر اسرائیلیوں کے ساتھ ہے اور آپ اسرائیلیوں کی طرفداری کر کے ہمارے اور ان کے درمیان ثالث نہیں ہو سکتے ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور اس کا سفارت خانہ تبدیل ہونے سے بات چیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 25,80,00,000 افراد اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ سن 2000 کے بعد سے ترک سکونت کرنے والوں میں 49% اضافہ ہے پیر کے روز تارکین وطن سے متعلق ادارے کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اپنا وطن تیاگ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونے والے تارکین وطن میں سن 2000 سے 2.8% اضافہ ہوا ہے جبکہ اس سال یہ اضافہ 3.4% ہے ایران نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے جوہری معاہدے کو ختم نہیں کروا سکتے ایرانی صدر حسن روحانی نے یہ دعویٰ سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے ایک براہ راست خطاب کے دوران کیا ان کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدہ ختم نہیں ہوگا جن لوگوں کو یہ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اسے ختم کروا دیں گے وہ غلطی پر ہیں اکتوبر میں صدر ٹرمپ نے یہ تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ایران اس جوہری معاہدے پر پوری طرح عمل کر رہا ہے جو سن 2015 میں تہران اور امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پایا تھا ان کے اس فیصلے کے بعد امریکی کانگریس کے پاس یہ تعین کرنے کے لیے 60 دن کی مدت ہے کہ آیا ایران کے خلاف پابندیاں دوبارہ لگا دی جائیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کے روز سرکاری میڈیا کو بتایا کہ ایران امریکہ کی طرف سے لگائے گئے ان بے بنیاد الزامات کا پیچھا کرے گا کہ یمن میں باقی وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو سعودی عرب پر حملے کے لیے ایران نے مہیا کیے ہیں حکومتی خبر رساں ادارے ریپبلک نیوز ایجنسی نے جواد ظریف کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کے اقدام اشتعال انگیز ہیں اور یہ کہ امریکہ ان الزامات کے ذریعے معصوم یمنیوں پر بمباری میں اپنی اعانت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ایران حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے جنہوں نے سن 2014 کے آخر میں یمنی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا لیکن ان کو ہتھیاروں کی فراہمی سے انکار کرتا ہے اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے خبر دی ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں سعودی قیادت کے اتحاد کے فضائی حملوں میں یمن کے کم از کم 136 شہری ہلاک اور 86 زخمی ہو چکے ہیں جنیوا میں ادارے کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل
عام شہریوں کی ہلاکت میں یہ اضافہ اس ماہ کے شروع میں دارالحکومت سنا میں یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ہلاکت کے بعد ہوا صالح ایرانی پشت پناہی کے حامل حوثی باغیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے جو سعودی عرب کے لیے ان کے امن منصوبوں کی وجہ سے ان سے ناراض تھے سعودی عرب کے جوابی حملے بے رحمانہ رہے ہیں انسانی حقوق سے متعلق امور کے اقوام متحدہ کے ترجمان روپرٹ کولویل کہتے ہیں کہ 6 سے 16 دسمبر کے عرصے میں سعودی قیادت کے اتحاد نے حوثی اہدا پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں ان میں ایک ٹی وی چینل ایک ہسپتال اور قیدیوں سے بھرا ایک جیل کا احاطہ شامل تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعے میں ایک عورت اور اس کا 9 سالہ بچہ شادی کی ایک تقریب سے گھر واپسی کے دوران اتحاد کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہوا
We urge all parties to the conflict to respect their obligations under international humanitarian law, including their obligation to respect the principles of distinction, proportionality.
ہم تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے ذمہ داریوں کا احترام کریں جن میں امتیاز تناسب اور احتیاط کے اصول شامل ہیں انہیں عام شہریوں پر تشدد سے گریز اور کسی بھی واقعے کے اثر کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ احتیاطی طریقے اختیار کرنے چاہیے کولویل کہتے ہیں کہ یمن میں عام شہریوں سے متعلق ایسے اتنے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں کہ یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہوگا کہ جنگی جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ ان کے دفتر کو حوثیوں کے ہاتھوں سابق صدر صالح کی سیاسی پارٹی جنرل پیپلز کانگریس کے ارکان کے خلاف مبینہ خلاف ورزیوں پر بھی تشویش ہے جن میں حملے اور عارضی حراستیں شامل ہیں حوثی باغیوں نے منگل کے روز مبینہ طور پر سعودی دارالحکومت ریاض کے قریب ایک بالسٹک میزائل داغا. اس واقعے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی شمال مغربی ریاست واشنگٹن میں وفاقی تفتیش کاروں کو امید ہے کہ ایم ٹریک ریل کے عملے کے ارکان پیر کے حادثے کی وضاحت میں مدد کر سکیں گے. اس رپورٹ کی تفصیلات بھی یاسمین جمیل سے.
اب جبکہ پٹری سے اترنے والی بوگیوں کو معائنے کے لیے لے جائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، حکام کو پہلے سے ہی یہ علم ہو چکا ہے کہ ٹرین جب سیاٹل کے جنوبی موڑ پر پٹریوں سے الگ ہوئی تو اس کی رفتار مقررہ حد سے دو گنا زیادہ تھی. نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے بھی وضاحت کی ہے کہ تیز رفتار ٹرین کی رفتار کو کس طرح کم کیا گیا تھا. نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی بیلا ڈن زار کہتی ہیں،
It looks like, in our preliminary analysis that the emergency brake was automatically activated after
ہمارے ابتدائی تجزیے سے ایسا لگتا ہے کہ جس وقت حادثہ وقوع پذیر ہو رہا تھا اس وقت ہنگامی بریک انجینئر نے نہیں لگائے تھے بلکہ وہ خودکار طریقے سے فعال ہو گئے تھے. بیلا ڈن زار نے یہ بھی کہا کہ کیبن کے اندر انجینئر کے علاوہ ایک کنڈکٹر بھی تھا جو علاقے سے آگاہی اور اس سے واقفیت کی تربیت لے رہا تھا. ٹرین پر لگ بھگ 80 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے. پٹری سے اتر جانے کی وجہ سے ٹرین کی کچھ بوگیاں نیچے ایک ہائی وے پر جا گریں. 3 مسافر ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے. جس مقام پر ٹرین پٹری سے اتری وہاں ابھی تک ٹرین کو مستند طریقے سے کنٹرول کا PTC نامی سسٹم موجود نہیں ہے جو کسی ٹرین پر کنٹرول کر سکتا ہے اور یا تو اس کی رفتار کم کر سکتا ہے یا اس کی رفتار مقررہ حد سے بڑھنے کی صورت میں اسے روک سکتا ہے. ایم ٹریک کے صدر اور CEO رچرڈ اینڈرسن اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا PTC سسٹم اس حادثے میں کوئی فرق ڈال سکتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایم ٹریک ٹرین کے مثبت کنٹرول سسٹم کی حمایت کرتا ہے. ان کے الفاظ،
You ask me personally and I say this on behalf of everyone at Amtrak, we are huge supporters of positive train control. We have all of our capital allocated.
آپ نے مجھ سے یہ سوال ذاتی طور پر پوچھا ہے اور میں ایم ٹریک کے ہر ایک رکن کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹرین کے مثبت کنٹرول سسٹم کے بہت بڑے حامی ہیں. ہمارے پاس اسے نصب کرنے کے لیے مختص تمام سرمایہ موجود ہے اور ہم نے وہ سرمایہ اور تمام وسائل اس کے لیے مختص کر دیے ہیں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو PTC کی تنصیب کو ایم ٹریک کے ارکان سے بڑھ کر چاہتا ہو. اینڈرسن کہتے ہیں کہ ایم ٹریک ایک سال کے اندر اندر PTC سسٹم نصب کر لے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان میں امریکہ کی جس نئی حکمت عملی پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس سے طالبان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اگست میں صدر ٹرمپ نے جس نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا اس میں امریکہ کے فوجی آپریشن کو وقت کی بنیاد پر چلنے والے مشن کو ایک ایسی جانب موڑ دیا گیا تھا جو حالات کے تابع ہوگا. جیسا کہ جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ ہم یہاں یعنی افغانستان میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ کام پورا نہیں ہو جاتا. ایک حالیہ بریفنگ میں ایئر فورس کے بریگیڈیئر جنرل لانس بنچ نے وضاحت کی کہ ایک نئی اور مستقل فضائی مہم طالبان کے نام نہاد محفوظ ٹھکانوں، کمان اور کنٹرول کے مراکز، غیر قانونی طور پر آمدنی کے وسیلوں اور ان کے ساز و سامان کے نیٹ ورکس کو ہدف بنا رہی ہے. 20 نومبر کے بعد سے امریکی فوج افغان دفاعی افواج کے ساتھ مل کر طالبان کی منشیات تیار کرنے والی 25 لیبورٹریز کو ختم کر چکی ہے. یہ منشیات سے حاصل ہونے والی تقریباً 8 کروڑ ڈالر کی رقم کے مساوی ہے جس سے سرداروں کی جیبیں محروم ہو گئی ہیں، جبکہ ان کے طالبان شراکت داروں کو براہ راست ملنے والی 1.60 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقوم کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. طالبان کو پہلے کبھی بھی اس بات کا سامنا نہیں ہوا تھا کہ ان کی آمدنی کی ناجائز سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے مستقل بنیاد پر ایک مہم چلائی جائے. بریگیڈیئر جنرل منج نے کہا کہ یہ بات ابھی اختتام کو نہیں پہنچی ہے، حقیقتاً یہ ابھی شروع ہوئی ہے اور طالبان کے لیے یہ موسم سرما سخت کٹھن ثابت ہوگا، اس لیے کہ ہم ان کی آمدنی کے ذرائع کو دوبارہ اور بار بار منتشر کرتے رہیں گے. پالیسی میں تبدیلی سے پہلے امریکی افواج صرف کور کی سطح پر افغانوں کو تربیت، مشورے اور اعانت مہیا کر رہی تھیں، لیکن جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی امریکی افواج کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ وہ بیٹالین کی سطح تک افغانوں کے ساتھ مل کر کارروائی کر سکیں۔ فضائی مہم کے ساتھ اس حکمت عملی سے افغان دفاعی افواج کو یہ موقع ملے گا کہ وہ سردی کے موسم میں طالبان پر دباؤ ڈال سکیں۔ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، 2017 میں انہیں خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بریگیڈیئر جنرل بنچ نے کہا کہ درحقیقت وہ کسی صوبائی دارالحکومت یا کسی بھی شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے، انہوں نے ہمارا غلط اندازہ لگایا اور انہوں نے افغان عوام کی اکثریت کے عزم کا بھی غلط اندازہ لگایا، جن میں سے 87% یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان افغانستان کے لیے برے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل بنچ نے کہا کہ اپنے افغان شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہم فتح کے راستے پر گامزن ہیں، ہم مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی خاطر کام کر رہے ہیں اور قابو میں رکھنے کی حد تک تشدد کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ایک محفوظ اور خوشحال افغانستان کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کچھ عشرے قبل برطانیہ میں بعض اقلیتوں کی روایتی طریقے سے کی گئی شادیوں کو قانونی حیثیت دی گئی، لیکن ان اقلیتوں میں مسلمان کمیونٹی شامل نہیں تھی۔ نکاح کو ناکافی خیال کرتے ہوئے برطانیہ کے قانون کے تحت شادی کو رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے۔ وہاں بسنے والی خواتین کے لیے اس کی کیا معنی ہے، اس بارے میں ہماری ساتھی ساتیہ اسد نے برطانیہ کی ہاؤنزلو مسجد کے امام محمد رفیق اور برطانیہ میں مقیم ماہر قانون منظر وسیم سے بات کی۔ منظر وسیم کا کہنا تھا،
یہ ہوتا ہے کہ جو کسی اسلامک کنٹری کے اندر رجسٹر ہوا ہے کوئی میرج، چاہے نکاح مولوی نے پڑھایا یا کچھ بھی ہو، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے یہاں پر۔ اگر کوئی میرج یہاں پر رجسٹر کیا گیا وہ انلیس کے ایک پروسیجر کے تھرو فالو کیا جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ سب سے بڑا ایک سیٹ بیک ہے، لوگ پرانے خیال سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے وہاں پر جن لوگوں کے وہاں شادیاں کر کے ادھر آئے ہیں ان کے کیونکہ میرج سرٹیفکیٹ جو ہیں یا نکاح نامہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے، ایسے وہ سوچتے ہیں کہ یہاں کا بھی ہو جائے گا، لیکن یہاں پر لا ایک چینج کیا تھا انہوں نے 1750 میں جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔
منظر وسیم کہتے ہیں کہ 1750 کے قریب برطانیہ میں یہ قانون پاس ہوا جس کا مقصد عورتوں کو تحفظ دینا تھا، لیکن ایک حالیہ جائزے کے مطابق 40 سال سے کم عمر تقریباً 80% جوڑوں کی شادیاں برطانیہ کے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا الٹا خواتین کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ عشروں کی شادی کے بعد جب کسی وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی ہے یا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تب اس خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ نہ تو وہ اس خاندانی گھر کی مالک ہے اور نہ ہی شوہر کی جائیداد یا پینشن کی، کیونکہ اس کی شادی برطانیہ کے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے منظر وسیم کہتے ہیں،
یہاں پر جو سوسائٹی ہے اسپیشلی جو اسلامک سوسائٹی ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، عورتوں کو بالکل ایسے کیا جاتا ہے، ان کو لگتا ہی ہے کہ جو یہاں کے مرد ہیں ان کو دو تین چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ اگر اتنا ہی چلے گا تو ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو جو عورتیں ہیں وہ پراپرٹی کے اوپر کلیم نہیں لے سکتی، اور تیسرا ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے اوپر کنٹرول رہتا ہے کہ عورتوں کو بھی دبا کے رکھ سکتے ہیں، عورتوں کو کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کو نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دیں گے، اور لٹرلی سڑک پہ کھڑی ہو جاتی ہیں بےچاری کیونکہ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔
منظر وسیم کی اس بات کی توثیق کرتے ہوئے ہنسلو جامعہ مسجد لندن کے امام محمد رفیق کہتے ہیں،
فیمیل کا، بیوی کا، عورت کا سب سے زیادہ بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انفارچونیٹلی ڈیوورس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر عورت کو کوئی رائٹس نہیں ملتا ہے، اور میل یہ کوشش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ رجسٹری یہاں نہ ہو، صرف نکاح رہے تاکہ ان کو حق ادا نہ کرنا پڑے، رائٹس نہ دینے پڑے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔
امام محمد رفیق کا کہنا تھا کہ وہ تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کی مسجد میں مرد و خواتین کو نہ صرف ان کے حقوق سے آگاہی دی جاتی ہے بلکہ انہوں نے کوشش کر کے اپنی مسجد کو یہ لائسنس بھی دلوا دیا ہے کہ وہاں ہونے والے نکاح کو برطانیہ کے قانون کے تحت تسلیم کیا جاتا ہے۔
ہمارے تمام مسلمانوں کو یہاں انگلینڈ اور امریکہ، کینیڈا میں رہنے والوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ ساتھ رجسٹری بھی کروائیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری ہنسلو جامع مسجد نے یہ لائسنس لے لیا ہے، اب ہم اسلامک نکاح بھی کراتے ہیں اور رجسٹری بھی کراتے ہیں، دونوں کو ہم بے حد ضروری سمجھتے ہیں۔
منظر وسیم اور امام محمد رفیق کا کہنا تھا کہ مقامی آبادی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے قانون کے تحت رجسٹری بھی کروائیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر خواتین کے تحفظ کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ 2018 میں تاریخ کے اس مہلک ترین فلو یعنی نزل و زکام کی وبا کو پورے 100 سال ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم میں ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہلاکتیں واقع ہوئی تھیں۔ اب بھی ہر سال سائنسدان فلو سے نمٹنے کے لیے نت نئی ویکسینز دریافت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلو کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر اینتھونی فاسی کے الفاظ،
دی اوور آل ایفیکیسی آف این انفلوئنزا ویکسین از اباؤٹ 60%۔
مجموعی طور پر فلو ویکسین کی افادیت تقریباً 60% ہوتی ہے، اس لیے ٹیکہ نہ لگوانے کے بجائے بہتر ہے کہ فلو کے خلاف ویکسین لگوائی جائے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہتر ویکسین دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ چند برس قبل فلو ویکسین کی افادیت 10% تھی، جبکہ دیگر بیماریوں مثلاً خسرہ اور زرد بخار کے ٹیکے 100% مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ تاہم فلو سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں مثلاً نمونیا کا بہتر علاج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے طبی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 1918 میں فلو سے تقریباً 5 کروڑ افراد کی ہلاکت اور گزشتہ ایک صدی میں طب کی دنیا میں نئی ایجادات کے بعد بھی کیا فلو کی وبا آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر اینتھونی اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں۔
Certainly we've had a flu pandemic in 2009, the H1N1 swine flu that was not a serious
بے شک ہم 2009 میں H1N1 نامی فلو کی وبا دیکھ چکے ہیں، یہ اتنی خطرناک وبا نہیں تھی کیونکہ اس سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک وبا ضرور تھی کیونکہ ایک نیا وائرس تھا جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ ایک اور طبی ماہر ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں،
Most influenza deaths occur in developing countries and very few vaccinations occur there.
ترقی پذیر ممالک میں فلو یعنی نزلہ و زکام سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں بہت کم ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم سرما کے شروع ہوتے ہی فلو ویکسین لگوائی جائے تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ یہ شہر ریاست واشنگٹن میں واقع ہے اور اس کا ایک نک نیم بھی ہے۔ جی ہاں، نک نیم دی اسپیس نیڈل سٹی۔ اب وجہ تسمیہ بھی جان لیجئے۔ یہاں 184 میٹر بلند ایک ٹاور ہے جس میں ایک ہوٹل اور ڈیک نظر آ سکتا ہے۔ یہ ٹاور 1962 میں تعمیر کیا گیا۔ بلندی سے دیکھیں تو یہ ٹاور خلا میں ایک سوئی کی مانند نظر آتا ہے، لہٰذا اس شہر کو اس حوالے سے دا اسپیس نیڈل سٹی قرار دیا گیا اور یہ ٹاور اس کی پہچان بن گیا۔ سیاٹل ایک ایسا شہر ہے جہاں اکثر اوقات بارش ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو تاثر ملے گا کہ کچھ مبالغہ آمیزی ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر کئی ایسے دیگر شہر بھی موجود ہیں جہاں اوسط کے اعتبار سے سیاٹل کی نسبت کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن دیگر شہروں میں مطلع اکثر صاف بھی رہتا ہے، جبکہ سیاٹل میں جیسے ہر وقت ابر آلود۔ سیاٹل شہر سی فوڈز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی سائمن مچھلی بہت مشہور ہے جو یہاں کے تیز رفتار سمندر سے پکڑی جاتی ہے۔ اس شہر کا ایک اور بھی نک نیم ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ چاہیں گے کہ اب اس نام کی بھی کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جی، اس شہر کو سٹی آف کلاکس یعنی گھڑیالوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں گھنٹہ گھر نما چیزیں آ رہی ہوں گی، لیکن یہ گھڑیال الارم نہیں ہیں اور نہ یہ ٹاورز کا حصہ ہیں، بلکہ یہ اسٹریٹس کلاک ہیں۔ انہیں پوسٹ کلاکس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب 55 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایسے کلاکس ہیں جو اس شہر میں موجود ہیں، جو 2 ٹن وزن کے حامل ہیں اور یہ لوہے کے سریوں کے سہارے سڑکوں اور بازاروں میں نصب ہیں۔ جی سامعین، تو یہ تھیں کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر تھے وائٹک زونیک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔